से तो संकेत किया था, जब ये लोग हफ्सा गए तो वहाँ पर आराम से क्यों रहे, उसके लिए वहाँ काफिर के पास, काफिर बादशाह नजाशी के पास इन काफिरों ने अपने आदमियों को भेजा हदिया और तहाइफ देकर, ताकि वो मुसलमानों को अपने पास न रखें। उन लोगों ने आकर जब अपनी गरज बयान की, नजाशी ने मुसलमानों को उन लोगों के सामने दरबार में बुलाकर उनसे बातें पूछी। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम लोग गुमराह थे, अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर भेजा और अपना कलाम उन पर नाजिल फरमाया, तो हम राह रास्त पर आए। वो भले कामों का हुक्म करते हैं और बुरे कामों से मना करते हैं। नजाशी ने कहा, जो कलाम उन पर नाजिल हुआ है कुछ पढ़कर सुनाओ। उन्होंने सूरह मरियम की मरियम शुरू की तो वो बहुत मुतासिर हुआ, मुसलमानों को तसल्ली दी और कुरैश के भेजे हुए लोगों को लौटा दिया। हदीसों में है कि ये बादशाह मुसलमान हो गए थे। ज़ादुल माद में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हजरत फरमाने की खबर उन लोगों को पहुंची तो 33 आदमी हबशे से लौट आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो हबशे के लोगों में से 33 आदमी लौट आए, 7 तो मक्के में रोक लिए गए और बाकी मदीना पहुँच गए, और बकिया ने कश्ती के रास्ते गज़वे खैबर के साल मदीने में हिजरत की। इन लोगों को दो हिजरतों की वजह से असहाबुल हिजरतैन कहते हैं, दो हिजरत वाले, हबशे की भी हिजरत की और मदीना मुनव्वरा की भी हिजरत। ऐ मुखातब तो रोज़े के अशार कसीदे के, ऐ मुखातब तो हरगिज़ न देखेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त को जिसको आपकी बरकत से मदद न पहुँची हो। सहाबा को मदद पहुँची, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों को मदद पहुंची। नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत इजाबत को अपने दीन के मजबूत और मुस्तहकम किले में उतारा। उम्मत दावत, उम्मत इजाबत, जो लोग मुसलमान हो गए उनको उम्मत इजाबत कहते हैं और जो मुसलमान नहीं हुए उनको दावत है मुसलमान होने की, इसलिए उनको उम्मत दावत कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद में सारी इंसानियत हुज़ूर की उम्मत है, दीगर मजाहब वाले भी हुजूर ही की उम्मत में हैं। आप आने के बाद में सब कैंसिल हो गए हैं हदिया, लिहाजा कोई है नहीं, तो लोग अपने आप को मंसूब करते रहते हैं कबूल नहीं करने की वजह से हुजूर की दावत को, मगर ये निस्बत वैसे ही है उनकी अपनी फर्जी है, खुद साख्ता है। आपने अपनी उम्मत इजावत को अपने दीन के मजबूत और मुस्तहकम किले में उतारा कि उनको कोई मगलूब और मकूर नहीं कर सकता। नंबर तीन, जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कलामुल्लाह ने कई मरतबा उसको पस्त और जलील कर दिया, और जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया तो कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलीलें उस पर गालिब आई और वो मखलूब होकर रहा और रुसवा हुआ। चुनाचे इस मौके पर भी सहाबा का गलबा हुआ और कलामुल्लाह ने नजाशी पर असर किया। या रब सल वसलम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ी कुल्लिहिम। नबूवत के बाद मक्के में क़याम के ज़माने के बाद अहम वाक़यात का बयान। पहला वाक़या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उसके बारे में बताया। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरक़ा के पास ले गई, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने की तस्दीक की। वरक़ा इब्ने नौफल ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौलत ईमान से मुशर्रफ़ हुई। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आज़ाद जवानों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और लड़कों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और ग़ुलामों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और आज़ाद शुदा ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए। उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए और रोज़ाना लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले जब वही नाजिल हुई पहली तो उसमें आपके नबी होने का ज़िक्र हुआ, उसके बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत आपको दावत देने का जो हुक्म हुआ, तो आपको नबी बनाने की इत्तला में और दावत होने के हुक्म, दावत देने के हुक्म में 2.5 साल से 3 साल का गैप है। वही एक मर्तबा आई, आपकी नबूवत की इत्तला दी गई कि आप नबी बना दिए गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की आयतें जो 5 नाजिल हुई। तो फिर उसके बाद में आपको या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर, यहाँ से जो है ना आपको दावत हुई, दावत का हुक्म दिया गया। तो वो आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाली जो आयतें हैं उसमें और या अय्युहल मुद्दस्सिर में 2.5 साल से 3 साल का गैप है। तो चूंकि वरका इब्ने नौफल जो हैं वो आपके नबूवत की तो आपको इत्तला हो गई थी, लेकिन दावत तक वो जिंदा नहीं रहे थे, दावत के ज़माने तक, जब आपने दावत देनी शुरू की अपने पर ईमान लाने की, इसलिए बहुत से लोग उनको सहाबा में शुमार नहीं करते। ये है कि वरका को क्यों नहीं शुमार किया जाता सहाबा में, वरका इब्ने नौफल को। और बाज़ कहते हैं कि उनको सहाबा में शामिल किया जाएगा इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में उनकी जन्नत में देखे जाने की इत्तला दी है कि मैंने उनको जन्नत में देखा है। और भी वजूहात उसके बताते हैं। बहरहाल ये कि मर्दों के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले ईमान लाने वालों में, और खदीजा को औरतों में पहले ईमान लाने वालों में शुमार करते हैं। दूसरा वाक़या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत व अंदिर आशीरतक अल अक़रबीन नाजिल हुई, अपने करीब के ख़ानदान वालों को डराइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर सब लोगों को जमा करके शिर्क करने पर अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया। अब इस ज़माने में जो सफ़ा पहाड़ी है वो तो बहुत नहीं के बराबर है, कुछ भी नहीं रहा उसका हिस्सा। पहले जो है ना वो पहाड़ी अच्छी खासी पहाड़ी थी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक 10 हाथ ऊपर है वो इस वक्त, ये किताबों में लिखा है। हुज़ूर सल्लम के ज़माने में 10 हाथ नीचे था वो हिस्सा जो फर्श का इस वक्त है ना, उससे 10 हाथ नीचे था वो। तो आप सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर सब लोगों को जमा फरमाया, और जमा फरमा कर शिर्क करने पर अल्लाह ताला के अदाब से डराया। उस वक्त अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सख्त अल्फाज कहे। सूरह तब्बत इसी वाक़े की वजह से नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी की बुराई बयान की गई और उसके हलाक होने की इत्तला दी गई। उसकी बीवी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी रखती थी। उतबा और उतैबा अबू लहब के 2 बेटे थे। उस वक़्त दीन अलग होने के बावजूद निकाह जायज़ था, यानी निकाह के मसाइल अभी आए नहीं थे ना, निकाह के अहकाम अभी आए नहीं थे। तो अबू लहब ने बेटों से कहा, अगर तुम इनकी बेटियों को तलाक न दोगे तो मैं तुमसे ताल्लुक़ तोड़ लूँगा। हुज़ूर सल्लम की बेटियों, हुज़ूर सल्लम की बेटियों से अबू लहब के बेटों की शादी हुई भी थी। अबू लहब के 2 बेटे हुजूर के दामाद थे। उन दोनों ने उसके कहने पर, अबू लहब के कहने पर अमल किया। पूरा का पूरा ख़ानदान हुजूर का दुश्मन था, अबू लहब भी, उसकी बीवी भी और उसके 2 बच्चे भी। और दुश्मनी भी यहाँ तक कि बीवी अलग तकलीफ़ पहुँचाती थी, कांटे रास्ते में डालती थी, कचरा डालती थी, गिलाजत डालती थी, बच्चों की गंदगियाँ डाल देती थी आप जिस रास्ते से जाते आते थे। और बेटे जो है उसकी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं वो चूंकि निकाह में थी इनके उतबा और उतैबा के, तो कहा कि इनको तलाक दे दें और अगर नहीं देगा तो मैं ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। उन दोनों ने उसके कहने पर अमल किया। ये एक बहुत काबिल गौर बात है, लेकिन ये मौका नहीं है उसका। वो ये कि उस ज़माने कदीम में पहले माँ बाप का जो मकाम था वो इतना ऐसे ही था, यानी बीवी पर हर एतबार से काबिल तरजीह होती थी बात, बाप की भी और माँ की भी। दोनों ने अमल किया। उतबा ने तो ऐसी गुस्ताखी की कि आपके सामने जाकर तलाक दी। इस गुस्ताखी पर आपने बद्दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, या अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता उस पर मुसल्लत कर दे, अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। عتبہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پر ٹھہرنا ہوا۔ ابو لہب نے بیٹے کی حفاظت کے لیے تمام سامان کا ایک ٹیلا بنا کر عتبہ کو اس پر سلایا اور سب کو اس کے آس پاس سلایا۔ رات کو شیر آیا اور چھلانگ لگا کے عتبہ کے پاس گیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا، مگر ان کے دلوں کی سختی ایسی تھی کہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدعا دینے کی وجہ سے ہمیشہ دھڑکا رہتا تھا ابو لہب کو اور اس کے بچوں کو کہ آپ کی بات ضائع نہیں جائے گی، وہ ہوگا ہی جب آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ اپنے کتے کو مسلط کر دے تو یہ ہوگا۔ تو سفر میں اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی کتا حملہ نہ کر دے اس پہ، تو اس نے سامان جمع کیا، اس کا ٹیلا بنایا، اپنے بیٹے کو اس پر سلایا اور ساتھ میں جتنا قافلہ تھا اس سب کو اطراف میں سلایا۔ رات میں شیر آیا، اس نے چھلانگ لگا کے سیدھا وہ عتبہ کے پاس گیا اور وہ مار کے چلا گیا۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں کہہ دیا کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ کتا نہیں بلکہ شیر تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے بعض جگہوں پہ، تو بہت لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ بھائی وہاں تو قلب کا ذکر کھلا ہوا ہے، قلب وقلب ہم باسط ذرائع بالوسیط، وہ شیر کہاں سے آ گیا، یہ نئی بات کیوں نکالتے ہیں؟ جہاں مخالفت میں بہت سی باتیں کہی گئیں وہاں یہ بات بھی ان کی کہی گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدعا دی تھی خطبہ کے لیے کہ کتا مسلط کر دے، تو شیر آ کے مار کے گیا، تو معلوم ہوا کہ کتا بول کے شیر مراد ہوتا ہے۔ کتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتا مسلط کرے گا کر دے تو عتبہ پہ بولے تو کتا نہیں آیا بلکہ شیر آیا، تو معلوم ہوا کہ قلب بولتے ہیں اور شیر مراد لیتے ہیں۔ اصل میں سبا ہے، وہ درندوں میں سے ایک درندہ ہے، کتا بھی درندہ ہے شیر بھی درندہ ہے، تو کوئی سا بھی درندہ کرے گا تو قلب کا اطلاق اس پر ہوگا، یوں ہے وہ۔ تو اس لیے بڑوں کی باتوں پر اعتراض کرنے میں جلدی نہیں کرنا، اور بڑوں کی مخالفت بلا وجہ ہر قیمت پہ مخالفت ہی کرنا ہے ایسا نہیں سوچنا، توجیہ اگر ہو سکتی ہے تو توجیہ کر لینا۔ تیسرا واقعہ، جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشے کی ہجرت کا ارادہ کیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی ارادہ کیا۔ مکے سے نکل کر برک الغمات تک پہنچے تھے کہ قارہ قوم کا سردار مالک ابن دغنہ ملا، ان کو اپنی پناہ میں مکہ لے آیا اور تمام کفار قریش سے کہہ دیا یہ میری امان میں ہیں۔ کفار نے کہا ہمیں اس شرط پر منظور ہے کہ یہ گھر میں اور گھر سے باہر قرآن اونچی آواز سے نہ پڑھیں۔ صدیق اکبر اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھتے تھے، لوگ سن کے متاثر ہو جاتے تھے، سب عرب جی سمجھتے تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن ایسا ہی کیا، پھر برداشت نہ ہو سکا اور اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو کر سننے لگیں۔ کفار نے مالک ابن دغنہ سے اس بات کا ذکر کیا، اس نے حضرت صدیق سے کہا کہ اگر عہد کے خلاف کریں گے تو میری پناہ نہیں رہے گی، میرے ایگریمنٹ میں ہے تم میری پناہ میں، ایک طریقہ تھا وہاں رہنے کا، ایک آدمی کو جو ہے اگر کسی کے امان میں ہے وہ اور لوگ اس کو قبول کر لیے تو پھر چھیڑ نہیں سکتے تھے، وہ اس کو چھیڑے تو جو ہے وہ جو جس کی امان میں ہے اس سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں خدا کے سوا کسی کی پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، تو اپنی پناہ میں سے مجھے نکال دے۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محفوظ رہے۔ پھر بھی قریش جو ہے نا کفار مکہ جو ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، چھوٹی موٹی تکلیف دیتے ہی رہتے تھے۔ ایک ہوتی ہے تکلیف ایسی کہ جان پہ بن جائے، جان سے مار دیں، گالی دے دینا، تھوک دینا، تکلیف دینے والے اشارے کر دینا، جملے بول دینا، یہ تو تھا ہی تھا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا ہے وہ، مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مشرقین سے اور اوت الکتاب سے تم تکلیف کی باتیں ضرور سنو گے، تو یہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ ان سے کوئی تکلیف کی بات سننے کو نہیں ملے گی، وہ تو سننے کو ملے گی۔ اب چوتھا واقعہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کے ساتھ اکثر چھپے رہتے تھے مکے میں، جب آپ تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپے ہوئے رہتے تھے اور مسلمان بھی۔ اہل اسلام کی تعداد 39 تک پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. اس وقت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام دو بڑے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے اسلام سے عزت عطا فرما، یعنی ان کو اسلام کی توفیق دے کر دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کو یا ابو جہل بن ہشام کو. ابو جہل کا نام عمرو ہے، اصل میں عمرو بن ہشام ہے، وہ عمر تھے، یہ عمرو تھا. تو حضور نے احد العمرین بھی فرمایا ایک جگہ پر، احد العمرین، عمرین میں سے دو عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرمائی، یہ آپ نے دعا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف و اسلام ہوئے. یہ سن 6 نبوی میں ہوا، 6 ہجری میں. پانچواں واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے، طائف کا قصہ آ چکا ہے، کسی کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا اور امن طلب کیا. مطعم نے امن دیا اور آپ کے ساتھ مسجد میں آیا، مسجد حرام میں. آپ نے اس پر مطعم کا شکریہ ادا کیا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دو شعر بھی قصیدے کے ہیں. اگر کوئی حاسد جو تمام کاموں میں ماہر اور سمجھدار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کا جان بوجھ کر انکار کرے تو ہرگز تعجب مت کرنا، اس لیے کہ کبھی آنکھ کو درد کی وجہ سے سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی، اور کبھی منہ بیماری کی وجہ سے میٹھے پانی کے ذائقے کو پسند نہیں کرتا. بیماری کی وجہ سے منہ بھی جو ہے نا میٹھے پانی کو پسند نہیں کرتا، اور جس آنکھ میں درد ہوتی ہے وہ درد کو جو ہے سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی. تو اس لیے اگر کوئی حضور سے اگر کوئی ایمان نہ لائے تو یہ مت سمجھنا کہ واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا نہ خواستہ کوئی بات تھی یا اسلام میں کوئی بات ہے، نہیں، وہ جو ایمان نہیں لایا اس میں کوئی بات ضرور ہے. جب نبوت کے 13ویں سال، ہجرت حبشہ تو 5ویں سال ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد مزید 7 سال تک آپ وہیں رہے، مکہ میں ہی رہے. وہی کا سلسلہ آنے کے بعد سے لے کر 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہے. تو نبوت کے 13ویں سال دوسری بیعت عقبہ ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا کے حج کے موقع پر منا کے علاقوں میں، منا کے بازاروں میں، منا کے خیموں میں جا کر دعوت دیا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر لوگوں کو، قافلے والوں کو جانتے تھے، انصاب کے بہت زیادہ ماہر تھے اور سفر بھی بہت ان کے ہوئے تھے، تجارت کے سلسلے میں بہت اسفار ان کے تھے. اطراف کے دور دور کے علاقوں کے قبیلوں کو، ان کے ناموں کو، ان سب کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ تعارف بھی کراتے تھے. یعنی رہبری کا کام حضرت صدیق اکبر کرتے تھے اور متکلم کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور مدینہ منور یعنی مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر خاص طور پر گشت فرمایا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے. تو مدینہ کے جو لوگ آئے ان لوگوں میں جب بات ہوئی تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیے. دو مرتبہ ہوا یہ. تو دوسری بیعت جو ہوئی اس کا ذکر آ چکا ہے غالباً اس سے پہلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، چونکہ دوسری بیعت کے وقت کافی لوگ تھے، 70-72 آدمی تھے وہ. تو پھر ان لوگوں سے یہ بات ہوئی کہ اگر ہم لوگ ہجرت، مسلمان ہجرت کر کے آئیں گے تو تم مدد کرو گے؟ تو کہنے لگے ہاں ہم مدد کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر باضابطہ معاہدہ ہوا، اس پر باضابطہ بیعت لی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے موجود جس وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے مدینے والوں سے، اور ابھی انہوں نے اپنا اسلام تو ظاہر نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ، وہ تو جنگ بدر کے بعد اسلام ظاہر کیا نا حضرت عباس، تو ورنہ تو جنگ بدر میں حضرت عباس بھی تو قید ہو گئے تھے، ابو جہل کے دوستوں میں سے تھے، ابو جہل کی بہت ان کے ساتھ میں گلتی تھی، ساتھ تھی ابو جہل کے ساتھ چلے گئے تھے حضور کے چچا عباس. تو پھر اسی وجہ سے پھر ہجرت کے لیے یسرہ بھی طے ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کی اجازت عطا فرمائی. صحابہ نے چھپ کر روانہ ہونا شروع کیا. ایک دن کفار قریش کے سردار ابو جہل وغیرہ دار الندوہ میں جو خانہ کعبہ کے قریب تھا جس میں کفار جمع ہو کر مشورہ کیا کرتے تھے، جو مشورے کی جگہ جو تھی بنی ہوئی اس کا نام دار الندوہ تھا، بہت دیر گفتگو کے بعد سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا۔ یہ تو سارے چلے جا رہے ہیں، ایک دن یہ بھی جائیں گے اور یہ سارے وہاں جا کے اکٹھے ہوں گے، پھر اپنا طاقت بنائیں گے، پھر ہم سے آگے لڑیں گے۔ سمجھداری یہ ہے کہ پہلے ہی جو ہے حملہ کر دو۔ تو سب نے آپ کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا۔ اس کی ترکیب یہ سوچی کہ قریش کے ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا جائے اور سب جمع ہو کر کسی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ بنی ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں، قریش کے سارے قبائل سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہاں پہ تو جس آدمی کی حمایت ہوتی تھی اس کو وہ قبیلہ جو ہے نا لڑتا تھا، وہاں پہ زندگیوں کی اساس بنیاد وہی تھی، حکومت نہیں تھی نا کوئی، وہاں پہ کوئی پولیس، کوئی حکومت، کوئی عدلیہ، حکومت آ کے پکڑ لے گی کسی کا مرڈر کر دیں گے، تو ویسا نہیں تھا وہاں پہ اس زمانے میں۔ اس زمانے میں قبیلے کی بنیادوں پر رہتے تھے، ایک قبیلہ کے آدمی کو اگر کچھ ہو جاتا تو پورا قبیلہ آ کے لڑتا تھا، بدلہ لیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم سب سے تو لڑ نہیں پائیں گے، اس لیے سارے لوگ مل کے مارتے ہیں، وہ لوگ راضی ہو جائیں گے خون بہا لینے پر۔ ہم بولیں گے ہاں ہم نے قتل کیا ہے، پیسے لے لو، دیت لے لو، خون بہا لے لو، خون بہا پہ راضی ہو جائیں گے، اور ہم خون بہا آسانی سے ادا کر دیں گے، پیسے دے دیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی اور حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں تھے، کفار نے دروازے مبارک گھیر لیا، پورے گھر کے اطراف میں آگئے، دروازے پہ بھی آگئے اور اطراف بھی آگئے چاروں طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے فرمائیں، آپ پر لوگوں کو بہت بھروسہ تھا، تو لوگ اپنے پیسے اسے آپ کے پاس رکھاتے تھے۔ بینکنگ سسٹم ویسا نہیں تھا، بینک کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا، پرسن جو ہے نا وہی بینک کا کام کرتا تھا، جو قابل بھروسہ آدمی ہوتا تھا بستی میں اس کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہے ویسے سب کافروں نے بھی، سب نے بھی، کافروں میں تھے ایسے لوگ، ورنہ تو مسلمان جو مسلمان ہوئے تھے ان کے پاس تھا ہی کیا، زیادہ تر تو اس میں ایسے ہی تھے، تو امانتیں بھی رکھوائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانت حوالے فرما دی کہ بھائی یہی امانتیں ہیں، اور گھر سے باہر نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کے کسی کو نظر نہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ان کو لے کر بہت احتیاط سے غار ثور میں چھپے غار ثور میں چلے گئے، رات وہاں جا کے چھپ گئے۔ کفار نے گھر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو آپ کی تلاش شروع کر دی، اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے، پہاڑوں میں دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اتر اوپر بھی چڑھ گئے پہاڑ کے اوپر، ڈیڑھ گھنٹہ تو چڑھنے میں لگتا ہے، غار ہرا جو ہے نا اس کا آدھا بھی نہیں ہے، آدھے کے اتنا بھی ہے، غار ثور تو بہت اونچا ہے بہت، اور وہ بھی اس زمانے میں پھر اور بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے اوپر جالا بنا تھا، اور کبوتر کے جوڑے نے غار میں انڈے دے کر سینے شروع کر دیے تھے، سینکنا جو ہے نا انڈے کو بچہ نکالنے کے لیے جو گرمی پہنچائی جاتی ہے اس کو سینکنا کہتے ہیں۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اگر اس میں کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، اور کبوتر جنگلی اور وحشی جانور ہے، اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ یہ کہہ کر کفار واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مکڑی کے جالے اور کبوتر کے انڈے سے ایسا کام لیا کہ 100,000 لوہے کے زرہ پہنے ہوئے جنگی جوانوں اور مضبوط قلعوں سے بھی نہ ہوتا۔ حسید بردا کے اشعار میں اسی طرف اشارہ ہے، وما حول غار من خیر ومن کرم وکل طرف من الکفار عنہ عمی فصدق فی الغار والصدیق لم یری ما وهم یقولون ما بالغار من ارم الی آخری۔ ترجمہ ان اشعار کا یہ ہے، میں اس خیر و کرم کی قسم کھاتا ہوں جس کو غار ثور نے جمع کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس حال میں تھے کہ کفار کی آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اندھی تھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا صدق تھے، اور حضرت صدیق غار سے ہٹے نہیں، اور کفار کہتے تھے کہ غار میں کوئی بھی نہیں۔ نمبر تین، پس انہوں نے گمان کر لیا کہ کبوتر انسان کے گرد نہیں رہتے اور انہوں نے انڈے نہیں دیے اور مکڑی اور انہوں نے انڈے نہیں دیے ہوتے اور مکڑی نے آپ پر جالا نہیں بنا ہوتا۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی حفاظت و حمایت میں آپ کو دوہری زرہ پہنے اور بلند قلعوں میں پناہ گزی ہونے سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار میں رہے۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، غار کے قریب ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ بکریوں کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا جاتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو جوان تھے، مکے میں قریش کے مجلسوں میں جا کر باتیں سنتے اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر بیان کرتے تھے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، جاسوسی کا کام کرتے تھے۔ عبداللہ بن اریقط رملی جو مشرک تھا، رہبری کے لیے نوکر رکھ لیا تھا، اونٹنیاں بھی اسی کے حوالے کر دی تھیں۔ 2-3 دن بعد جیسا کہ اس کو کہا تھا، وہ اونٹنیاں غار کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ عبداللہ نے ابن اریقط کو نوکر رکھ لیا تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، شاید کتابت میں کچھ غلطی ہو گئی۔ 2-3 دن بعد جیسا کہ اس کو کہا تھا، وہ اونٹنیاں غار کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ سوار ہو کر ساحل کے راستے سے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں ایک بہت ہی عجیب قصہ ام معبد کی بکری کے دودھ دینے کا ہے۔ یہ عورت شرفاء عرب میں سے تھی، اس کا خیمہ مدینہ کے راستے میں تھا، اور اس کے بعد ام معبد اور ان کا شوہر اسلام لے آئے۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے خیال سے ہر روز، اچھا اس واقعے کو ذکر نہیں فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کے لیے بھیجا، یا وہ خود ہی گئے تو اسے ام معبد سے کہا کہ ایک بکری دے دیں۔ کہنے لگے کیوں؟ تو کہنے لگے دودھ نکالنا ہے۔ پھر دودھ نکال کر دے واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا چھوٹی بچیاں ہیں بکری کے، پہلے جب بچے ہوتے تھے جب خرید کے رکھ لیتے تھے بکریوں، اس میں سے ایک بھی گابن نہیں ہوئی، یعنی کہ کوئی ماں نہیں ہے اس میں سے، ماں دودھ دیتی ہے، بکریوں میں سے کوئی ماں نہیں ہے، نہ ماں بننے کے قابل ہے، ابھی ان کو ٹائم ہے، یہ سارے کے سارے بچیاں ہیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ دودھ تو اللہ دیتا ہے، بکری کہاں دیتی ہے، تو میرے کو، میں جو بول رہا ہوں وہ دے میرے کو تو۔ یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جو تم کو پسند ہے لے لو اس میں سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا بچہ پکڑا اور اس کو بولا کہ جو تیرے پاس بڑے سے بڑا برتن ہے وہ دے مجھے۔ وہ ہنسنے لگی، اس نے ایک برتن تھما دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے سے دودھ نتھارا تو برتن بھر کے نکالا، اور جتنا دودھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صدیق اکبر کو چاہیے تھا، عامر بن فہیرہ کو چاہیے تھا، وہ لے لیا اور بقیہ کا واپس کر دیا کہ تم اور تمہارے گھر والے سے مل کے پی لو، دے دے کے آگے چلے گئے، اس کو اٹھا کے رکھا ہوگا نہیں۔ وہ قصہ پیش آیا، میں سمجھا تھا وہ ہے شاید، لیکن وہ ذکر نہیں کیا، مگر یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوں گے۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے خیال سے ہر روز استقبال کے لیے مکہ کے راستے پر آتے اور دوپہر کے وقت قریب لوٹ جاتے انتظار کر کے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس روز بھی وہ انتظار کر کے لوٹ چکے تھے کہ اچانک ایک ٹیلے کے اوپر سے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھا اور چلا کر ان واپس جانے والوں کو کہا، یا معاشر العرب ہادا جدکم، جس کی کوشش تھی نا، یہ دیکھو یہ، اے عرب کی جماعت، یہ تمہارا حظ یعنی خوش نصیبی کا سامان آ گیا۔ وہ لوگ واپس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ کی خوشی کا اس دن اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں یہ نظم پڑھتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع الی آخری۔ ترجمہ اس کا ہے، 14ویں رات کا پورا چاند، پورا روشن چاند، ثنات وداع گھاٹیوں کا ایک نام ہے، ہم پر طلوع وہاں سے ہم پر طلوع ہوا، جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنے والا باقی رہے گا ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اے نبی جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجے جو ہم میں بھیجے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت ضروری ہے۔ ثنیات الوداع کے معنی رخصت کی گھاٹی کے ہیں۔ جو مسافر کی طرف جاتا تھا جو مسافر مکے کی طرف جاتا تھا تو مدینے والے اس کو رخصت کرنے کے لیے ان گھاٹیوں تک جایا کرتے تھے, رخصت کرنے کی جو جگہ ہوتی تھی. بعضوں نے کہا کہ سنیات الوداع مکے کی طرف نہیں بلکہ شام کی طرف ہے, اور یہ اشعار تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس کے وقت پڑھے گئے. میں کہتا ہوں کہ اگر دونوں طرف یعنی مکہ اور شام کی طرف ایسی گھاٹیاں ہوں اور دونوں پر لوگ رخصت کرنے جاتے ہوں, اس وجہ سے دونوں کا نام سنیات الوداع پڑ گیا ہو, تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پیر کے دن ربیع الاول میں اور بعض کے بقول سفر کے مہینے میں 53 سال کی عمر میں چلے تھے. پیر ہی کے دن 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کر قبا محلے میں جو شہر کے کنارے سے کچھ دور بنو عمر بن عوف کی منازل میں سے ہے, 14 دن قیام فرمایا. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانتیں ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر میں قیام فرمانے کا ارادہ فرمایا. ہر ایک کی آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں قیام فرمائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو ہر قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اپنے اپنے ہاں ٹھہرنے کی آرزو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, جہاں بیٹھ جائے گی وہاں قیام کروں گا. اونٹنی چلتے چلتے اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کا ممبر ہے. اس جگہ کے قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا رضی اللہ عنہ. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین جہاں اونٹنی بیٹھی تھی خریدی اور وہاں مسجد کی تعمیر شروع فرمائی. من الروض اشعار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں دونوں صاحبوں کے ہونے کے وقت کی ایسی منقبت شریفہ مبارک ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بشر نے حاصل نہیں کیا. نمبر دو, دونوں صاحبوں نے اس غار سے نکل کر ہجرت کی جبکہ مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا اور وہ سفر مدینہ پہنچ کر ختم ہوا. نمبر تین, اگر کچھ خبر معلوم کرنا ہو تو سراقہ اور ام معبد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھو, ان دونوں کی خبر ظاہر ہوگی. سراقہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا نا راستے میں, مکے والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا قید کر کے, اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا. تو 100 اونٹ تو اس زمانے میں بہت بہت بڑا مال تھا, تو اس انعام کی لالچ میں لوگ جو ہے نا چلے گئے. تو سراقہ ادھر آ گئے تھے جدھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے, اور حضور کو پکڑ بھی لیا تھا یعنی مل بھی گئے تھے حضور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جیسے ہی سراقہ حضور کی طرف بڑھنے لگی ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ان کی حرکت ہے, انہوں نے کرایا ہے. پھر انہوں نے دعا کروائی کہ آپ مجھے نکلوا دو, بچا دو, میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا. آپ نے نکال دیا. پھر اس کی نیت خراب ہوئی چونکہ 100 اونٹ دماغ میں تھے. تو تین مرتبہ یہ قصہ پیش آیا. بات کہتے ہیں غرض تیسری مرتبہ میں پکا عہد و پیمان ہونے کے بعد حضور نے پھر دعا کر کے اس کو نکالا. اللہ سے دعا کی, اللہ نکال دیجیے, پھر نکلتے چلے گئے وہ. غرض تیسری مرتبہ کے بعد وہ اپنے عہد پر قائم رہے, سراقہ واپس ہو گئے, اور یہ بھی وعدہ کر لیا تھا کہ میں کسی کو بولوں گا نہیں کہ آپ ادھر ہیں, میں خود بھی آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا, آپ کی خبر بھی نہیں دوں گا, اطلاع بھی نہیں دوں گا کہ آپ ادھر ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ گے بعد میں, ان کے اسلام کی خبر دے دی تھی. اور پھر وہ ہے کہ وہ کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے, وہ بھی آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ قصہ بھی ہونے والا ہے. تو اس کو فرما رہے ہیں, اگر کچھ خبر معلوم کرنا ہے تو سراقہ اور ام معبد سے آپ کا حال پوچھو, ان سے خبر کا پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ پاک ہو گیا جب آپ وہاں مقیم ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں پہنچے تو اس کی خوشبو پوری مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں پھیل گئی. یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً علی حبیبک من زانت بہ العصور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت برکت کا باعث ہوتا ہے اور بڑی رحمتوں کے نزول کا باعث ہوتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے محبوب ہیں اور ہم سب کے بھی محبوب ہیں. ہر مسلمان کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے. اللہ سے محبت فرض ہے, حضور سے محبت فرض ہے, اور سب سے زیادہ محبت فرض ہے. دو چیزیں فرض ہیں حضور کی محبت میں, ایک تو محبت کرنا ان سے فرض ہے, اور دوسرے ان کی محبت تمام دوسروں سے زیادہ ہونا فرض ہے. تو اپنے امی سے بھی, اپنے ابا سے بھی, اپنے بھائیوں بہنوں سے بھی, اپنے اولاد سے بھی, اپنے ماں باپ سے بھی, और पूरी जहान वालों से, पूरी दुनिया वालों से भी, और खुद अपनी जान से भी। अब अपनी जान से भी ज्यादा महबूब होना बोले तो बहुत बहुत सोचने की बात है। और जिस आदमी के दिल में ये मोहब्बत होगी तो ये मोहब्बत फ़र्ज़ है, बल्कि जब मालूम होता है मुसलमान को तो एक फ़र्ज़ है, कैसा करना है। मोहब्बत कोई इख्तियारी चीज़ तो है नहीं। अब जिस घर में पैदा होता आदमी, वो माँ बाप से मोहब्बत हो जाती है, वो इख्तियारी थोड़ी है। औलाद से मोहब्बत होती है, इख्तियारी थोड़ी है, गैर इख्तियारी है। मोहब्बत की जो वजह है, उस वजह में गौर करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अकली तौर पर जुड़ना, इसलिए मोहब्बत अकली फ़र्ज होती है। वजह मोहब्बत हुस्न होता है, हुस्न जमाल, खूबसूरती, ब्यूटी। जो चीज़ खूबसूरत होगी आदमी उधर चलेगा, उसकी तबीयत चलेगी उधर। दूसरी चीज़ वजह मोहब्बत कमाल है, जितना ज़्यादा कमाल जिसमें होगा उतना ज़्यादा उससे मोहब्बत हो जाएगी। फितरी तौर पर है, नेचुरल है ये बात। दुनिया का जो सबसे बड़ा पहलवान होगा उससे लोग मोहब्बत करने लगेंगे, भाई क्या पहलवान है भाई, क्योंकि कमाल है, पहलवानी एक कमाल है। जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनसे मोहब्बत हो जाती है, कोई कारनामा अंजाम दिया उससे मोहब्बत हो जाएगी। उसके बाद इल्म का एक कमाल है, ईजाद का कमाल है। और तीसरी वजह मोहब्बत होती है एहसान, अल इंसान अब्दुल एहसान। और ये तीनों वजूहात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदर्जे आतम थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फ़र्ज होने का मतलब ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन चीज़ों में गौर व फिक्र करने की आदत रखना, आपके हुस्न जमाल को सोचते रहना कि आप कितने हसीन थे, आप कितने खूबसूरत थे, आपके कमालात को सोचना, आपके इल्मी कमालात, आपके अमली कमालात, सारी दुनिया जहाँ के उलूम को आपने उम्मत को बताया। उतीत इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन और आखिरीन का इल्म मुझे दिया गया। ये जितने दुनिया में तरक्की इस वक्त हो रही है ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए इल्म की वजह से हो रही है। उतीत तो मफातिहा खजाइनिल अर्ज, ज़मीन के ख़जानों की चाबियां मैं दिया गया हूँ जो तुमको दे के जा रहा हूँ। ये जितनी चीज़ें ज़मीन से निकल रही है ना, ये सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही मिल रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इल्म, आपका जो इल्म है वो सिर्फ मजहबी एतबार से मालूमात रखते थे आप, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का के इल्म का जो फैजान इंसानों पर होना है, वो कायनात के उलूम को भी शामिल है, वह दीनी उलूम को भी शामिल है, वो सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है। तमद्दुनी एतबार से, माशरती एतबार से, हकूक़ और राइट के एतबार से, बिजनेस और कमाई के एतबार से, आयली और ख़ानदानी एतबार से, निज़ाम अदलिया के एतबार से, जंगों के एतबार से, सियासत के एतबार से, हर चीज़ में हुजूर की रहबरी मौजूद है। तो कितना इल्म था आपके पास, इतना इल्म किसी के पास नहीं था। कितने बिजनेस के शोबे खुलते रहेंगे क़ियामत तक, उन सारे बिजनेस के शोबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी ज़रूर मिलेगी। आपने कोई बात ज़रूर फरमाई हुई है उसके बारे में, उसूल दिए हुए हैं कि ये चीज़ ध्यान में रखना, तो फिर उसके बाद वो बिज़नेस सही होगा। चंद उसूल हैं, वो चंद उसूल पूरी दुनिया जहान के बिजनेस पे अप्लाई हो जाते हैं। अजीब बात है, मौजज़ा था हुजूर का। आपकी फिर अमली कमालात, आपके अखलाक, आपकी कुव्वत, आपके आपका सब्र, आपकी बर्दाश्त, आपकी नरमी, आपकी शफ़क़त, आपका करम, आपकी मेहरबानी, ये पूरी सीरत जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इन, और फिर आपका एहसान जो सारी उम्मत पर है, कितनी मशक्क़त बर्दाश्त करके, कितने मुजाहदे फरमा कर, कितनी कुर्बानियों के ज़रिए से आपने जो है हम तक ये दीन मुंतकिल किया, पहुंचाया। इसको सोचने से आदमी सोचता है हाँ वाकईतन आप काबिल मोहब्बत हैं। तो अक़ल से आदमी मोहब्बत करता है पहले, अक़ल कहती है कि हाँ होना चाहिए, अक़ल में इनकार नहीं आएगा, फिर अक़ल एतराज़ नहीं करेगी कि हाँ इससे क्यों मोहब्बत करना, ये नहीं आएगा, ये तो मोहब्बत की चीज़ है, ये तो मोहब्बत की शख्सियत है। फिर इसमें और ज़्यादा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कल ताल्लुक बनना शुरू होता बनता है, तो फिर उस अक़ल का असर तबीयत पर भी आने लगता है, तबीयत तौर पर फिर मोहब्बत होने लगती है। और मोहब्बत की खसूसियत है तज़किरा, ज़िक्र है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की محبت اگر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو جی چاہے گا، آپ کے حالات کو سننا، آپ کے حالات کو پڑھنا. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ حبیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، اپنا حبیب بنایا، اس لیے اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے حضور کا تذکرہ. محبوب کا تذکرہ پسند ہے، اپنے کو جیسے پسند ہے اللہ کو بھی پسند ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ ذکر مبارک کا پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سوچنا اور آپ کے کمالات کو سوچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں اضافے کا باعث ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. ہر امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے میں، پڑھنے میں مزہ آنا چاہیے. اور اگر مزہ نہیں آتا ہے تو تھوڑا سا افسوس ہونا چاہیے کہ یار مجھے کیا ہے، میرے دل میں حضور کی محبت ہی نہیں ہے، میں بھول رہا ہوں، میں دنیا میں مشغول ہو گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں غافل کرنے والی چیزوں میں، مجھے ایسا لگ رہا ہے. نہیں تو مجھے حضور کے تذکرے میں مزہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ محبت میں مزہ ہے. در محبت تلخہ شیریں بوت، محبت میں تو اتنا مزہ ہے کہ تلخی کڑواہٹ بھی میٹھی ہو جاتی ہے، اور نفرت میں ایسا ہے کہ مٹھائی بھی کڑوی ہو جاتی ہے. اچھا آدمی بھی خراب لگنے لگتا ہے، اس کی ہر بات خراب لگنے لگتی ہے، حالانکہ وہی آدمی پہلے اس کی ہر بات اچھی بھی لگتی تھی، اب اس کی ہر بات خراب ہونے لگتی ہے. اور جب محبت ہوتی ہے تو اس کی خراب بات بھی اچھی لگنے لگتی ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھنے سے، آپ کا ذکر مبارک کرنے سے خود اپنی طبیعتوں کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے. اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو مصیبتیں پریشانیاں بھی سائڈ بزنس کے طور پر بینیفٹس کے اندر آتی ہے بات، کہ اس میں اس کے سائڈ افیکٹ یہ ہیں کہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں. اس لیے مصیبتوں پریشانیوں کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پڑھنا اس مصیبت و پریشانی کے دور ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے. گھر میں کوئی مصیبت چل رہی ہو، پریشانی جاتی ہی نہ ہو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کر دیجئے، اس کا اثر پڑے گا. ایسے یہ جو بیماریاں ہیں، اس وقت وبا جو آئی ہوئی ہے، کرونا کی وبا ہے، دوسری اور وبائیں آ جاتی ہیں، تو ان سے حفاظت کا بھی یہ ذریعہ ہے کہ اگر ہم روزانہ گھر میں اس کو پڑھا کریں سیرت مبارکہ کی کوئی کتاب، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسے یہ وبائی امراض سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. خاص یہ نیت نہیں کرنا کہ وبائی امراض سے حفاظت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وجہ سے ان کا ذکر پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی چیزیں اس وجہ سے پڑھنا ہے. جب اللہ خوش ہوں گے تو برکت ہوگی، برکت سے پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی، اس لیے پڑھی جا رہی ہیں. یہی حال اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے. جب اللہ کے رسول سے محبت فرض ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو بدرجی والا محبت فرض ہے. اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، ہمارے تو ہیں یہ سب کے بھی، حضور کے بھی رب ہیں، حضور کے معبود ہیں، حضور کے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، حاکم ہیں. حضور اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے حضور، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے حضور، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے حضور. اب اسے اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا حق ہے اور ان سے محبت کا کیا عالم ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تھوڑی سی بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مزہ آئے گا، بوریت نہیں ہوگی، اکتائے گا نہیں بندہ، ارے کیا مصیبت پڑ گئی یار. یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ذکر نہیں ہو رہا، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ذکر نہیں ہو رہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بنی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ابھی بنی نہیں، اس کا کوئی ذائقہ پڑا نہیں ابھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت بن گئی اور اس کا کوئی ذائقہ پڑ گیا، تو یہ جتنا صوفیہ ذکر بتاتے ہیں یہ تو چٹکی ہے اس کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اتنے پہ بس ہو ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی محبت ہو جائے، اس کو ایک آدھے گھنٹے کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے ذکر سے اس کو کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے صوفیہ کو کہ ان کے معمولات میں صبح فجر ہوتے ہی تقریباً ڈھائی گھنٹے تک ذکر کا معمول ہے ان کا، ذکر، تلاوت، عبادت سب ملا کے. فجر سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت صوفیہ کے معمولات میں ہوتی ہے اور اشراق تک چلتی ہے، دیکھ لو آپ. تو وہ پہلے اس نئی زندگی ملتے ہی ہر روز جو ہے نا صوفیہ 2-2.5 گھنٹے عبادت کر کے دن کا 10واں حصہ پورا کر لیتے اپنا. دن کے 10ویں حصے کی ترتیب یہ ہے کہ پورے دن کو حاوی ہو جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے. اللہ حسنا تو بیاشری امسالیہ، نیکی جو ہے نا وہ اپنے 10 گنا پر ہوتی ہے. اس کے بعد میں پھر اور دوسرے کام چلتے ہی رہتے، پھر بھی عبادت ہی ہے، پھر بھی ذکر ہی ہے، پھر بھی کام لگے. لیکن یہ کہ آج جب زندگی ملی ہے تو صبح میں کورس کر دو اس کا، یہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بھی اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے اس کا شوق مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ان کا حق سوچ کے خوشی خوشی ذکر کرنے کی عادت ڈالنا ہے، اور عادت ڈالنے سے عادت پڑتی اور مزہ نہیں آنے کے باوجود لگے رہنا، اپنی طبیعت کو ملامت کرنا، تو پھر مزہ میں آنے لگتا ہے، طبیعت میں خوشی بھی ہونے لگتی ہے.